الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ سجدہ چل رہی تھی اور اس کے تقریباً 5 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, وہ اللہ تبارک و تعالی غیب اور یعنی غیب سے مراد پوشیدہ و شہادہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے, عزت والا ہے, بہت مہربان ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی مدح اور اپنی ثنا بیان فرمائی ہے اور یہ اللہ کو زیبا ہے کہ وہ اگر اپنی تعریف کرے تو کوئی برائی نہیں ہے, ہم اگر اپنی تعریف کریں اور وہ ضرورت صحیحہ سے خالی ہو تو غیر مناسب ہے. ضرورت صحیحہ سے مراد بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اس پر ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اس کرم کو دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کرم کیا ہے, تو اس لیے وہ نعمت کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. تحدیث معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا, نعمت معنی نعمت, نعمت کو ظاہر کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, اسے خوب ظاہر کرو. یہ تو خود اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو یہی تلقین فرمائی کہ اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس انداز سے رہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہی سمجھیں کہ ہاں اللہ کی اس پر کرم نوازی ہے. تو بعض لوگ بالکل مفلوق الحال قسم کے رہتے ہیں, جان بوجھ کے گندے اور خلط قسم کے کپڑے پہن کے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو, لیکن بہرحال اگر کوئی مصلحت نہیں ہے, ویسی عادت ہے, ایسا آدمی فقیری حال میں رہتا ہے, تو یہ غیر مناسب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے. تو ایک تو ضرورت صحیحہ کبھی ہوتی ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ انسان بات کو بیان فرماتا ہے, اپنی تعریف کرتا ہے یا اللہ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنی عمرے کیے ہیں, میں نے اتنے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے, اتنے مدارس میں میں اتنا اتنا فنڈ دیتا ہوں. تحدیث نعمت چل جائے گا. دوسرا ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے کوئی پوچھتا ہے اور وہ غلط بیانی سے بچنے کے لیے صاف صاف ظاہر کر دیتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایسا ہوتا ہے. مثلا کسی نے ہم سے پوچھا جی آپ کا روزہ ہے؟ اب روزہ ہو ہے لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں, نہیں بس ایسے ہی میں تو نہیں کھا رہا ہوں. بالفرض اس نے آفر کی کھانا کھا لیا اور ہم ٹال مٹول کرنے لگے, اس نے پوچھ لیا کہ جی کیا آپ کا روزہ ہے, تو غلط بیانی بھی کر دی جاتی ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی آپ کا روزہ ہے, جی ہاں روزہ ہے, اور کیا آپ دائمی طور پر روزہ رکھتے ہیں, کہ جی ہاں میں دائمی طور پر روزہ رکھتا ہوں, اب یہ بھی اپنے لیے ایک تعریف کا سا پہلو نکلتا ہے. لیکن چونکہ سامنے والے کے پوچھنے پر آپ جواب دے رہے ہیں, اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کوئی مسئلہ ہے, کوئی کیس وغیرہ ہے, کوئی تنازع ہو گیا, کوئی گھر کے جھگڑے ہو گئے, ان میں کوئی بات اپنے لیے تعریفی جملوں کے طور پہ کہی جائے تو اس پہ بھی حرج نہیں ہے. اسی طرح اتمام حجت کے لیے, اتمام حجت کے لیے یعنی سامنے والے یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو ایک غلط کام سے رکنے کا موقع مل جائے, اور میں نہ بولوں تو بعد میں یہ کہے کہ مجھے احساس کیوں نہیں دلایا گیا تھا. تو دلیل کو مکمل کرنے کے لیے اس کو اتمام حجت کہتے ہیں, بات اپنی تعریف کو بیان کرنا. جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بالکل شہید کرنے کا وقت آیا تو آپ نے تمام یزیدیوں کو مخاطب کر کے اپنے مناقب بیان کیے تھے کہ میں, کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں نواس رسول ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا جان برود قیامت سفارش کریں گے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا جان نے مجھے جنتی نوجوانوں کو سردار قرار دیا تھا؟ تو یہ تعریفی جملے تھے تاکہ یہ لوگ گناہ سے بچ جائیں, ایک خطا سے بچ جائیں, ظلم سے بچ جائیں. تو کہہ سکتے ہیں اسی طرح امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ نے اتمام حجت کے لیے جو بلوائی تھے, حملہ کرنے والے تھے, ان کے سامنے تمام باتیں اس قسم کی بیان کی تھی. تو اس لیے اگر اتمام حجت کے لیے بات بیان کی جائے تب بھی حرج نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ فخر کے لیے, عجب و خود پسندی کے طور پر, ویسے اپنے آپ کو باکمال ثابت کرنے کے لیے, یہ مذموم ہے, قابل مذمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرمائے یہ اس کو زیبا ہے, ہم اپنی تعریف بغیر ضرورت شرعیہ کے کریں مناسب نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ بیان فرمائی اس کی ہر تعریف, ہر کلمہ اپنے اندر ہزار ہا حکمتیں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اس لیے نہیں بیان فرمائی کہ جیسے ہم کسی عوارض بشریہ کے تابع ہو کر اپنی تعریف کرتے ہیں, معاذ اللہ وہ عوارضات سے بالکل پاک و صاف ہے, بلکہ اس لیے تاکہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عظمت بڑھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں گناہوں سے روکے اور عبادات پر استقامت دلوائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ شے میں ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں، چاہے ایسی جو ہماری ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہیں، جیسے بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں بعض جرثوم میں کہ ویسے نظر نہیں آتے، ابھی اگر میں اپنے ہاتھ پر دیکھوں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اسی انگلی کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ذرا چیک کر کے دیکھوں گا تو ہزارہا اس پہ جراثیم چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک نگاہوں سے چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اس طرح زمین کے اندر پوشیدہ چیز، سمندر کے اندر مخلوق، اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے خیالات، خدشات، ذہن میں بننے والے منصوبے، اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ شے کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ظاہر ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جتنی چیزیں کائنات میں ظاہر ہیں، ہماری نگاہوں کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ یہ بھی کمال ہے کہ جتنی ظاہر چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں پوری کائنات کے ظاہری ذرے ذرے کو دیکھنا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہر زمین کے ذرے کو دیکھ رہا ہو۔ جتنی بھی آپ سائنسی ترقی کر لیجئے، کسی ایک یا دو یا دس مقام کو خصوصی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ پوری تصویر سامنے آ رہی ہو، مثال طور پہ خلائی شٹل سے کوئی تصویر کھینچ رہے ہیں یا اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ ایک چھوٹا سا مطلب پوری دنیا سمٹ کے نظر آئے گی، اس میں ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ، تفصیلی طور پہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام ظاہری چیزوں کو بھی بالتفصیل نہ صرف ملاحظہ فرما رہا ہے، بلکہ ہر ہر چیز کی ہر تفصیل، ہر جو معلومات ہے اس کے بارے میں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس کمال میں کوئی اللہ کا ثانی دنیا کے اندر دکھا دے تو نہیں مل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ جب وہ ذات کہ جس کا اس کمال میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا، یہ انسان کا کمال ہوگا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہر شے کو، وہی ذات ہے جس نے خوبصورت بنایا ہر شے کو، اس نے اس کو پیدا کیا اور اس نے بنایا یا ابتدان پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا، تو وہاں انسان سے مراد فقط آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر انسان کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر آگے آپ کی ذریت اور نسل آپ سے چلی ہے، جس کا تذکرہ آگے آیت کے حصے میں ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی اور پیدا کیا، اس نے ابتدان پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل رکھی ایک پانی کی بوند سے، جو بے قدر بوند ہے، یعنی معمولی سی پانی کی بوند سے اس کی نسل کی بنیاد رکھی، جس کو نطفہ بھی کہتے ہیں، مادہ منویہ کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا مادہ منویہ ملتا ہے تو بچہ معرض وجود میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا کمال ہے، بہت ہی بڑا کمال ہے کہ اس پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ذہن اش کر اٹھتا ہے کہ کس مہارت کے ساتھ اور کس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم قدرت کے ساتھ صرف ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ جیسے آدمی کو پیدا کر دیتا ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، بال بھی ہیں، ناک بھی ہیں، دانت بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ ہیں، ناخن ہیں، پھر جسم کے مختلف حصے آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کی بناوٹ، اس کے جو مواد ہے یا جس چیز سے وہ بنا ہے وہ آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ تو ایک ہی مادہ منویہ سے تمام چیزیں بن جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کمال ہے۔ ثم سواہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ٹھیک فرمایا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی۔ یعنی نطفہ جو تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک سے مراد اسے ٹھیک فرمایا، اس سے مراد یہ کہ پہلے بے جان نطفہ تھا، پھر وہ عورت اور مرد کا نطفہ ملا تو بالکل اللہ نے اس کو درست فرما دیا، یعنی گوشت کے لوتھڑکے سے اندر تبدیل ہو گیا، 4 مہینے تک یہی کیفیت رہی، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی تھوڑے سے ایسے ہیں تم میں سے جو تم حق مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو بڑے نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ہمارے سے وجود میں ہی نہ آتے، لیکن اس نے ہمیں پیدا فرمایا، پہلے آدم علیہ السلام کو، پھر ان کی نسل سے ہمیں بنا دیا، اور پھر ہمیں دیکھنے کی، یہ جو فرمایا کہ تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، یہ صرف نعمتوں کا خلاصہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں بے شمار نعمت عطا فرمائیں جن کی تمہیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں ضرورت ہے۔ تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو شکر فرماتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقام تفکر کا مقام ہے کہ بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تنگ دست ہوتے ہیں، اپاہج ہیں، یا جسمانی لحاظ سے کسی خوبصورتی کی کمی میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ہمیں بنانے کی پھر معاذ اللہ ضرورت ہی کیا تھی، یہ کمی کیوں رکھی ہمارے اندر۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس طرح چاہے بنائے۔ جیسے کہ آپ کی اگر ایک فیکٹری ہو اور اس میں آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مثلا ایک پرزہ تیار کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو ایک ڈیزائن بناتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کوئی آ کے اعتراض کرے کہ جی آپ نے اس کو چھوٹا کیوں بنایا، اس کو بڑا کیوں بنایا، اس کو ٹیڑھا میڑھا کیوں بنایا، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے اعتراض کا موقع نہیں دیں گے اور آپ کو برا محسوس ہوگا، اور آپ واضح طور پہ کہیں گے فیکٹری میری ہے، سامان میرا ہے، پیسہ میرا ہے، میں جیسا چاہوں بناؤں، تم کون ہوتے ہو، چلو یہاں سے باہر نکلو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی مرضی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی میں کسی لحاظ سے خوبصورتی کی کمی رکھتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور یہ کہنا کہ جی پھر ہمیں بنایا ہی کیوں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کو تو ویسے ہی ناپسند کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے کیوں کہا تھا، تو ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنے والا شیطان تھا جو کافر ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اعتراض سے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ پھر ہمیں کیوں پیدا فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی کے موافق پیدا کرنا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہے، کہ ہمارے بال بھی خوبصورت ہونے چاہیے تھے، آنکھیں بھی خوبصورت، رنگ بھی بڑا گورا، لمبے چوڑے، دولت اور پیسہ سب ہمیں نعمتیں ہوتی، ہمارے پاس ہوتی، کیوں ہوتی ہیں بتائیے؟ آپ کے اندر ایسا کون سا کمال تھا، یا ایسی کوئی خوبی تھی، یا آپ نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ہو کر یا آپ کی مرضی کے تابع ہو کر آپ کی مرضی کے موافق آپ کو پیدا فرماتا؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا کہ جی مجھے اس طرح بنانا چاہیے۔ اللہ کی مرضی اس نے جیسے پیدا کیا۔ شکر کیجئے کہ آپ دنیا میں آئے اور آپ کو نفع حاصل کرنے کا موقع ملا، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کی قلیل زندگی گزارنے کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، وہاں ہمیں بالکل اختیار حاصل ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ ملے گا، وہاں ہماری مرضی کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہم خواہش کریں گے، اگر مثلا کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ میری آنکھیں بڑی کر دے، رنگ گورا مزید کر، یوں کر دے، اس طرح کر دے، اس طرح کر دے، جیسے دل میں خواہش بیدار ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا۔ لیکن دنیا میں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو اس کی مرضی کے موافق چیز مل جائے ضروری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ ورنہ ارشاد فرمائے قلیل ما تشکرون، اور بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی یا تم میں بہت سے تھوڑے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس فہرست پہ داخل ہوں گے تو یہ بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام مذمت پر ان کا تذکرہ کیا۔ وقالوا، اور وہ بولے کہ اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور وہ کفار بولے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر بے شک ہم خلق جدید میں ہوں گے، دوبارہ پیدائش میں ہوں گے، نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ میں دوبارہ بنا دے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ نے شاہد فرمایا بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ حقیقتاً دوبارہ اٹھنے کا ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ یہ آخرت کے ہی منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے یہ بالکل انکار کرنے والے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں. لہذا کفار کا ایک عقلی لحاظ سے سوچ بچار کے بعد اعتراض تھا، جس کا اللہ نے بارہا رد فرمایا کہ یہ دیکھتے تھے کہ جانور مرے مٹی میں مل گئے، تو یہ ان کے پھر ذہن میں خیال آتا تھا کہ کیا جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بھی مر کر بروز قیامت اٹھیں گے، کس طرح اٹھ جائیں گے؟ ہزار ہا برس انسان مٹی میں مل کر رہے، پھر وہ مٹی ہواؤں میں اڑ جائے، کچھ حصہ یہاں جائے، کچھ وہاں جائے، یا کسی کو جانور کھا گیا، کوئی سمندر میں مرا تو اس کو مچھلیاں، کوئی ایک مچھلی یہاں اس کا ٹکڑا لے گئی، دوسری وہاں لے گئی، تیسری وہاں لے گئی، پھر وہ ٹکڑا مچھلیوں کے جسم کا جز بن گیا، پھر وہ مچھلیاں ہم نے پکڑی، ہم انہیں کھا گئے، وہ گوشت ہمارے جسم کا جز بن گیا، تو کس طریقے سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو کر اور یہ پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب کو اٹھائے گا، اور یہ حقیقتاً اللہ کی ملاقات کے ہی منکر ہیں، اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً ہم وہاں پر اٹھیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن پاک میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہاں پہ اگر اللہ چاہے گا تو بلا حساب و کتاب، اور اگر چاہے گا تو حساب و کتاب کے بعد انشاءاللہ ہمیں داخل جنت فرمائے گا. قل، آپ فرما دیجیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر شدہ ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں دیکھیے بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت دینے کی نسبت فرشتے کی طرف کر دی ہے. یتوفاکم ملک الموت، فائل یہاں پہ یتوفا کا ملک الموت کو بنایا کہ ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے، موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے. حالانکہ موت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مارتا اللہ تعالیٰ ہے، زندہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یحیی بھی ہے، وہ محیی ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ ممیت ہے، مارنے والا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ پھر فرشتے کی طرف نسبت کرنا کیسا ہوگا کہ فرشتہ مارتا ہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نسبت کی بات ہے کہ بعض اوقات جس کی طرف کسی کام کی نسبت کرنی چاہیے، جب ہم اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اسے نسبت حقیقیہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف حقیقتاً کسی فعل کی کسی کام کی نسبت کرنی چاہیے اس کی طرف نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں جو سبب اور ذریعہ بن رہا ہو، تو اس کو نسبت مجازیہ کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ شرائع بالکل درست ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.